آج ہم نے آیت 45 سورہ یاسین کی آیت 45 فاطر کی آیت 45 سے شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یسیروا فی الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیا وہ زمین میں پھرے نہیں, سیر نہیں کی کہ وہ دیکھ سکتے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا. وکانوا اشد منہم قوۃ, حالانکہ وہ ان کی نسبت قوت میں بہت زیادہ سخت تھے. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض, اور کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے آسمانوں میں سے یا زمینوں میں سے, یعنی نہ آسمانوں میں کوئی ایسی چیز ہے نہ زمین میں جو اللہ کو عاجز کر سکے. انہ کان علیما قدیرا, یقیناً وہ بہت صاحب علم اور بہت قدرت والا ہے. اب دو تین باتیں ان آیات میں مضمر ہیں جو سرسری مطالعہ سے سامنے نہیں آتی, ان پر توجہ ضروری ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے انہوں نے پھر کے ان لوگوں کی عاقبت دیکھی نہیں جو پہلے گزر چکے ہیں, اب کیسے ان کو نظر آ سکتی تھی. اور اس زمانے کے انسان ٹور کرتا دنیا کا, جیسے بعد کے انسانوں نے بھی کیے, ابن بطوطہ وغیرہ اور بہت سے لوگوں نے پہلے نے بھی کیے, تو کیا عاقبت دیکھتے ہو؟ وائس کے کہ اس وقت کی اقوام جو زندہ تھیں ان کے کچھ حالات سے باخبر ہو سکتے, اس کے علاوہ ان میں کسی پرانی قوم کی عاقبت دیکھنے کی کوئی استطاعت پیدا نہ ہوتی اگر وہ زمین میں سفر کرتے. اور قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے, لازم یہاں آثار قدیمہ کی باتیں ہو رہی ہیں, ایسے علم کی باتیں ہو رہی ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آیا تھا. بس اشارہ ہے اس طرف ساری دنیا کے لیے اور مومنوں کے لیے بالخصوص, کہ اگر تم زمین پر غور کرتے ہوئے پھرو گے, غور سے دیکھو گے, تو تمہیں لازماً پہلی قوموں کے عاقبت کے آثار مل جائیں گے. اور اس طرف بدقسمتی سے مسلمانوں نے توجہ نہیں دی بلکہ غیر قوموں نے دی. فائدہ ایک یہ ہوا کہ ان کی گواہی ہمارے حق میں ہونے کی وجہ سے زیادہ قابل قبول ہے. اور پھر یہ کہ کانو اشد منہم قوا, یہ آثار بھی زمین سے ملنے چاہیے کہ ان لوگوں کو غیر معمولی قوت حاصل تھی جو اس وقت اہل عرب جو مخاطب تھے ان کو نہیں تھی. اور اب جو آثار قدیمہ سے پرانی قوموں کے حالات دریافت ہوئے ہیں جو اسلام سے بہت پہلے گزر گئیں, ان کے متعلق ان کی قوت کی عظمت کے سامنے آج بھی بڑے بڑے قوی لوگوں کے سر جھکتے ہیں. غیر معمولی قوتیں ان کو عطا ہوئی تھیں جو بعض ان میں سے ایسی ہیں کہ آج تک بھی لوگوں کو نہیں ملی. مثلا وہ فن جو احرام میں مصر کے بنانے کا فن ہے, یہ خاص مصر سے محدود نہیں تھا بلکہ ساؤتھ افریقہ میں بھی بین ہی اسی طرح کے احرام بنائے گئے. جسے صاف پتہ چلا ہے چلتا ہے کہ یہ قوت جو دی گئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی اور طبعی طور پر انسان نے ارتقاء نے اس کو احرام مثلی سے کہیں. کیونکہ ایک قوم کے مطلب تو سوچا جا سکتا ہے کہ اس طرح رفتہ رفتہ مکان اونچے بڑے بڑے بنانے شروع کر دیے, لیکن یہ اس واقعے کا کی تکرار ساؤتھ امریکہ میں جن کا اہل مصر سے کوئی بھی واسطہ نہیں تھا ان کے ہاں استقرار کا پایا جانا, اور بعض امور میں اس علم میں بعض ایسی باتوں کا دریافت کر لینا جو احرام مصر بنانے والوں کو بھی نہ حاصل معلوم نہیں تھی. یہ امور وہ ہیں جن کا آثار قدیمہ سے تعلق ہے, اور یہ قرآن کریم کی آیت اگر آثار قدیمہ کے متعلق نہیں ہے تو اس موقع پر اس کے کوئی بھی معنی نہیں بنیں گے. میں ایک دعویٰ ہے تو اس دعوے کا ثبوت بات کے آنے والے زمانے کے حالات میں پیش کر دیا. اور ایک اور بات, وما کان اللہ لیعجزہ من شئ فی السماوات والارض, کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آسمانوں یا زمین میں کوئی چیز بھی اللہ کو اپنے مقصد میں ناکام کر سکے, اس کو عاجز دکھا سکے. اب یہ بتائیں کہ آج کل کے زمانے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ آسمان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو زور و نما ہو رہی ہیں, اس زمانے میں تو اس کا کچھ پتہ نہیں تھا. اس لیے یہ تمام آیات پیشگوئی سے تعلق رکھتی ہیں, ایسی پیشگوئی سے جو اس وقت لوگ گزر تو رہی تھی زمانے میں لیکن لوگ اس سے ناشنا تھے, یعنی ایسے واقعات کی پیشگوئی جو موجود تھے اس زمانے میں لیکن لوگوں کو اس کا ان واقعات کا علم نہیں تھا. اب زمین و آسمان کی قوتوں میں سے جتنی قوتیں بھی معلوم ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی فلسفی کی مددگار ہیں, ایک بھی اس کے مخالف نہیں نکلی. سائنسدان اس پر حیران بیٹھے ہیں کہ یہ جو سمیٹری نظر آ رہی ہے ساری کائنات میں, ہر قانون ایک دوسرے کا مددگار ہے, اس سے وحدت کی طرف انگلی اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, خواہ وہ جرات ایمانی رکھتے ہوئے مانیں یا نہ مانیں کہ اللہ کی ثبوت اللہ کا ثبوت ہے, مگر ذکر وہ کر دیتے ہیں کہ ہاں ایک ایسی ہستی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس نے اپنے قانون میں ادنا بھی اختلاف برداشت نہیں کیا یا اپنے قانون میں کامل ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھ دی ہے, ایک ادنا بھی فساد موجود نہیں, ایک ادنا بھی اختلاف موجود نہیں ہے. تو یہ ہے نا آسمانوں میں چیز کا ہونا جو خدا تعالیٰ کی ہستی کو عاجز نہیں کر سکے گی, یہ پیشگوئی ہے. اس لیے اس کو پیشگوئی کے طور پر ہی لینا چاہیے. انہو کانا علیمن قدیرہ, اور جب یہ حالات کھلیں گے یہ دونوں باتیں, تو اللہ تعالیٰ کا صاحب علم اور صاحب قدرت ہونا بڑی قوت کے ساتھ ظاہر ہوگا. اور اس آیت میں بھی جو آخری 46 میں آیت ہے ایک بڑا دلچسپ مضمون ہے, وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے مواخذہ کرتا انسانوں سے ہر اس چیز پر جو وہ کرتے ہیں ان کے اعمال کا مواخذہ کرنے میں سختی کرتا یا جلدی کرتا, مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, وہ زمین پر کوئی بھی دابا باقی نہ رہنے دیتا, زمین کی سطح پر کوئی چلتا پھرتا جاندار باقی نہ چھوڑتا. اگرچہ دابا کی جو وسیع تر اصطلاح ہے اس میں انسان بھی آ جاتا ہے, کیونکہ انسان چلتا پھرتا ہے اور جاندار ہے, مگر عمداً دابا کی اصطلاح کو جانوروں کے لیے خاص کیا گیا ہے. انسان الگ ہے اور جانور الگ ہیں, ان کے درمیان ایک فرق رکھا گیا ہے. اس لیے لفظ دابا جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں انسانوں کو شمار نہیں کیا جاتا. اب سوال یہ ہے کہ بدی انسان کریں اور مارے دابا جائیں, یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ اگر بدکرداری کرو گے اور نافرمانی کرو اور اللہ پکڑنا چاہے تو دابا کو ہلاک کر دے, اس لیے کہ دابا ان کی سپورٹ ہیں. اور شروع آغاز زندگی سے لے کر انسان کے وجود کی تخلیق تک جتنے بھی جانور پیدا ہوئے ہیں وہ سارے زندگی کا ایک سپورٹ سسٹم قائم کر رہے ہیں. ان تمام جانوروں کی, ادنا سے ادنا جانوروں کی بھی ایک غیر معمولی اہمیت ہے. اگر ان کو نکال دیا جائے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے. اب گندگی کے کیڑے آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ ان کا کیا فائدہ, اگر یہ نہ ہو تو گندگی سے ساری دنیا بھر جاتی, اور گندگی کو واپس صحت مند اجزاء میں تبدیل کرنے کا کوئی نظام نہ ہوتا. اس لیے کتنی حکارت سے آپ گندگی کے کیڑوں کو دیکھتے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کی خاطر بے شمار کام کر رہے ہیں اور نہایت اہم کام کر رہے ہیں. اگر یہ کیڑے نہ ہوتے تو ساری دنیا میں گندگی کے ڈھیر لگ جاتے, اور کبھی بھی ان کو واپس صحت مند اجزاء میں تبدیل کرنا نہ کیا جا سکتا, اور زندگی بالآخر ختم ہو جاتی ہے. بس دابا سے مراد, دابا کو سزا دینے سے مراد یہ ہے کہ جن کی خاطر پیدا کیا گیا ان کو, جو آج بھی تمہارا سہارا بنے ہوئے ہیں, اگر اللہ تم بیکار ہوتے تو یہ خدمتگار رکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ سارے خدمتگار غائب کر دی جاتے پھر زندہ رہ کے دکھاتے ہو. یہاں ہم ان کے بغیر بھی انسان ہیں اور زندہ رہ سکتے ہیں. یہ دلکشی ہے اس آیت کی کہ بظاہر کرے کوئی اور بھرے کوئی, لیکن عملاً جو کرتا ہے اسی کو سزا ملنی ہے, مگر اس طریق پر کہ اس میں زندگی کی گہرا فلسفہ بھی دکھا دیا گیا اور سمجھا دیا گیا کہ انسان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ سارا چکر جو ایولوشن کا چلا ہے یہ نہ چلتا. لازماً اس نے منتج ہونا تھا انسان کی تخلیق پر, اور پھر اس سب کو مسخر کر دیا جانا تھا انسان کی خاطر. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. آگے نہیں, وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رہنے دیتا ہے, ان کا سلسلہ جاری رہنے دیتا ہے اجل مسمی تک. یہ جو آزمائش کا دور ہے اس دنیا میں, ایک معین مدت تک اس نے بہرحال جاری رہنا ہے. کچھ مقاصد وابستہ ہیں اس سے, جو مقاصد جب تک کلیتاً پورے نہ ہو جائیں اس آزمائش کے دور کو ختم نہیں کیا جانا. بس معافی جو ہے ان کا جاری رکھنا, ان کو برداشت کرنا, اس کے اندر بھی ایک گہری حکمت ہے. محض معافی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے مقاصد کے پورا ہونے تک ان چیزوں کو بہرحال باقی رکھنا ہے, اور وہ مقاصد اسلام کے غلبے سے تعلق رکھتے ہیں, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سے تعلق رکھتے ہیں. جب تک انسان کامل طور پر اپنے مقصد کو حاصل نہ کر لے, یعنی آخری رسول جو وحدانیت کا نمائندہ اور صاحب شریعت ہے, اس کی شریعت میں داخل ہو کر تمام دنیا پر اس کے دین کا غلبہ نہ ہو جائے, اس تک انسان کو بہرحال باقی رکھنا ہے. اور جو سلوک دابا سے ہے وہی سلوک پہلی گزری ہوئی قوموں سے ہے جو اپنا اپنا کام کر چکے ہیں, جن کے نشان آپ آثار قدیمہ میں دیکھتے ہیں, لیکن ان کے کچھ نہ کچھ ہم تماش لوگ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں. فرعون اگر سے آثار قدیمہ نظر آئے گا لیکن اس کے ہم تماش فرعون پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. بس ان سب کو جاری رکھا جائے گا جب تک اسکیم آف تھنگز جو کائنات کو یعنی زمین کے نظام کو پیدا کرنے کی وجہ ہے وہ اپنے تمام کو نہ پہنچ جائے, اپنے کمال کو نہ پہنچ جائے, اس وقت تک ان سب کو جاری رکھنا ہے. بس دابا پر بھی وہی بات صادق آتی ہے جو گئے گزرے مذاہب پر, گئے گزرے لوگوں پر جن کو بظاہر مٹ جانا چاہیے تھا کہ اپنا وقت دیکھ کر وہ ختم ہو چکے. پہلی آیت میں انہیں کا ذکر ہے. یہ دونوں ایک ہی فلسفے سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی ان کی بقا ایک ہی فلسفے سے تعلق رکھتی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, پس جب وہ وقت آ جائے گا جو خدا کے ہاں ایک معین مدت کا وقت ہے, اس وقت ان اللہ کان بے عباد ہی بصیرہ, تو اپنے بندوں پر یا جو تخلیق مخلوق ہے ان پر وہ پھر کلیتاً ایک نظر ڈالے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. اور عباد سے مراد اگر اس کے خاص بندے ہوں تو مراد یہ ہے کہ اس سارے ان تمام ادوار میں وہ بندے اس کی نظر میں رہیں گے جو اس کے بندے ہیں, اور بظاہر بڑی بڑی مصیبتیں پڑیں گی, بڑے بڑے ابتلاء آئیں گے, لیکن خدا کی نظر سے اس کے بندے الگ نہیں ہوں گے. وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا شعر ہے کہ سبحان الذی, نہیں وہ دوسرا, سبحان من یرانی, وہ یہی بصیر والی بات ہے. فإن اللہ کان بعباده بصیرا. اب سورہ یاسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم, انك لمن المرسلین على صراط مستقیم, تنزیل العزیز الرحیم, لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون, لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون, انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون, وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون, وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون, إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم, إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين, واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون, إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون, قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون, قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين, قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم, قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون, وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين, اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون, وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون, أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون, إني إذا لفي ضلال مبين, إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروكم كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. اس رکو میں 33 آیات ہیں، کافی لمبا ہے اور مضمون بھی ایسا ہے کہ شاید وہ بلکہ غالباً آج ختم نہیں ہو سکے گا. دو پڑھ لیے ہم نے. اچھا پہلا کہاں تک جاتا تھا؟ ٹھیک ہے، امام مبین والا. ٹھیک ہے، تو بہرحال تلاوت جہاں تک ہوئی ہے، یہ دوسرا رکوع ہے وہ بھی کافی لمبا ہے. کتنی آیات ہیں اس میں؟ 20. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے اور بے انتہا رحم فرمانے والا ہے، بن مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یاسین، اے سین. سین سے مراد اکثر علماء نے یا سردار یا سید یعنی کے معنی کیے ہیں. اردو میں ہم اسے سردار کہتے ہیں، وہ بھی سین سے شروع ہوتا ہے لیکن اصل ہے سید. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں بحیثیت سید کے، اور اس لفظ سے پہلے کبھی کسی اور نبی کو قرآن میں مخاطب نہیں فرمایا گیا یا سید، اس لیے کہ یہاں ایسے نبی کا ذکر ہے جو سارے زمانے کا سردار ہے اور ہر زمانے کا سردار ہے. بس یاسین، سوال یہ ہے کہ سین کے لفظ سے کیوں مخاطب فرمایا گیا ہے؟ یا سید بھی تو کہا جا سکتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ہے خاص وجہ آپ کے ذہن میں؟ یا ایک وجہ تو جو مختصر ایک لفظ ایک حرف کے اشارے سے باتیں کی جاتی ہیں قرآن کریم میں جو مقطعات میں ہیں، ایک وجہ اس کی یہ بنتی ہے کہ معانی کا پھیلاؤ مقصود ہوتا ہے، تھوڑے کلام سے زیادہ باتیں مقصود ہوتی ہیں. اس لیے عام طور پر یاسین کے ان معنوں تک نظر ٹھہر جاتی ہے لوگوں کی اور ارد گرد تلاش نہیں کرتے، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ یہاں سین پر ہی اکتفا کیا جاتا. اور معنی ہیں جو سورت کے مضمون سے تعلق رکھتے ہوں، اور ان سب معنی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا، نہ صرف سید کے طور پر بلکہ اور صفات کے مالک ہونے کے لحاظ سے بھی. اس لیے یہ حصہ ایسا ہے جو ابھی تحقیق طلب ہے. مجھے وقت نہیں ملا کہ میں اس پر اس نظر سے اس صورت کا مطالعہ کروں کہ اس میں اور کون کون سی سین والی باتیں ممکن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور انہی کی طرف اشارہ ہے، مگر اس سے تو کوئی بھی مفر نہیں کسی کے لیے یہاں مخاطب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ ہی وسیم ہیں. ایک ضمنی خوبی, زائد خوبی اس خطاب سے یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اس صورت میں جو قافیہ استعمال کیا گیا ہے اس کے وزن کے مطابق یہ ہے. مستقیم وغیرہ آگے جتنے الفاظ آ رہے ہیں تو اس میں صوتی خوبی پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی ان زائد خوبیوں میں سے ایک ہے جو سید کے علاوہ بھی اس لفظ میں پائی جانی چاہیے. والقرآن الحکیم, اور ہم قرآن حکیم کی قسم کھاتے ہیں, یہ مراد ہے. اور قرآن حکیم کی قسم یعنی قرآن جو حکمتوں والا ہے الحکیم, یہ گواہ ہے ان باتوں پر جن باتوں کا آگے ذکر ملنا ہے. اور دوسرا, تیرا سردار ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے, تیرا سید ہونا, کیونکہ جیسی حکمتوں کی باتیں اس کتاب میں ہیں ویسی کہیں اور نہیں ملتی. بس تمام صاحب حکمت لوگوں کا تو سردار ہے, سب سے بڑھ کر تو ہے, اور ثبوت یہی قرآن حکیم ہے. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور والقرآن الحکیم کا جس طرح پہلی آیت سے تعلق ہے آنے والی آیت سے بھی تعلق ہے. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور حکمت والے قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ تو ضرور بھیجے ہوئے میں سے ہے, ورنہ اتنی عظیم حکمتیں تیرے منہ سے جاری ہی نہیں ہو سکتی تھی. خواہ کوئی اور نبی بھیجا ہوا ہے یا نہیں, یہ صاحب کتاب تو ضرور بھیجا ہوا ہے, کیونکہ اتنی بے انتہا حکمتیں اس کی زبان سے جاری ہو رہی ہیں جس کا عشر عشیر بھی بعض دوسرے انبیاء کو نصیب نہیں ہوا. اگر وہ مرسل ہیں تو یہ ضرور مرسل ہے. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ میں اِنَّكَ بھی زور ہے کہ قرآن گواہ ہے کہ تو ضرور مرسل ہے. باقی مرسلوں کی بحث نہیں ہے, وہ ہیں کہ نہیں, وہ ہیں تو صحیح, تو بہرحال مرسل ہے. اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے, عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ, تو سیدھی راہ پر چل رہا ہے, ایک ادنا بھی کجی تجھ میں یا تیری تعلیم میں نہیں ہے. تنزیل العزیز الرحیم, یہ جو اتارا جانا ہے, یا عام طور پر تراجم میں تیرا اتارا جانا بھی لیا جاتا ہے, اور بعض قرآن کی طرف اس کو پھیرتے ہیں تنزیل کو کہ قرآن کریم کو اتارا جانا. میرے نزدیک جس طرح سورہ کاف میں یا سورہ طہٰ میں ضمیریں دونوں طرف قرآن کی طرف اور رسول کی طرف پھرتی ہیں, اور اندرونی ثبوت میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں کہ کسی ایک طرف ضمیر کا پھیرنا کافی نہیں ہے, وہ قرآن کریم کے منطوق کے خلاف ہے. اسی طرح یہاں بھی میرے نزدیک تنزیل العزیز الرحیم کا اشارہ یہ قرآن کریم کی طرف بھی ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے. اور وہ قرآن اپنی حکمتوں کی وجہ سے العزیز ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت بیان فرماتے ہیں ان کے نتیجے میں العزیز ہے. عزیز صاحب علم جو اپنے علم کے غلبے کی وجہ سے معزز اور غالب اور حکمت والا اور اس کے علاوہ حکومت والا ہو جائے, اس کو عزیز کہتے ہیں اصل میں, صاحب عزت, لیکن علم کے زور سے, نہ کہ ویسے ہی جیسے دنیا کے بادشاہ ہو جا کرتے ہیں. تو تنزیل العزیز الرحیم, یہ عزیز خدا کی طرف سے تنزیل ہے جو بار بار رحم فرمانے والا بھی ہے. یہ دونوں صفات جو بنیادی طور پر خدا کی صفات ہیں قرآن کی طرف بھی پھر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی پھر رہی ہیں. ان دونوں صفات کے جلوے ان دونوں میں دکھائی دیتے ہیں, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب عزیز اور رحیم خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, تاکہ تو ایک ایسی قوم کو ڈرائے, ما انذر آباؤہم, کہ جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے, وہ وہم غافلون، بس وہ غافل پڑے ہیں۔ اس مضمون پر تفصیل سے پہلی آیات میں ذکر گزر چکا ہے، کوئی ایک بھی امت ایسی نہیں جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو، قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے۔ بس اس میں ایک تو تبتل کا ذکر ہے، ایک لمبے عرصہ تک تبتل ہوا ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں آئے ہیں، ظاہر الفساد فی البر والبحر ہو چکا تھا، اور ساری دنیا ایسی حالت میں تھی کہ گویا ان کی آباء و اجداد رائے ہی نہیں گئے، ہم غافلون، اس وجہ سے وہ حق سے بالکل غافل تھے۔ بس اس آیت کی روشنی میں اس کا مضمون سمجھ آئے گا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جبکہ ساری دنیا ایسی ہو چکی تھی گویا ان کے آباء و اجداد کبھی ڈرائے ہی نہیں گئے، ان کا دین اور خدا کی طرف رد عمل، یا ان کے دین اور خدا کی طرف جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ غافلوں کا تعلق تھا، یعنی نام کا تعلق تھا، اور دراصل یہ ایک غفلت کی حالت کا اظہار تھا۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر پر یہ فرمان صادق آ گیا، فهم لا يؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لحق القول على اکثرهم، اس سے کون سا قول مراد ہے؟ حق القول على اکثرهم غافلون، کہ بہرحال بھاری اکثریت بنی نوع انسان کی اپنی غفلت کی وجہ سے ایمان نہیں لائے گی، فهم لا يؤمنون، کیونکہ وہ ان باتوں کو ایسی غفلت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ گویا ان کے سامنے ہیں ہی نہیں، ان کو دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ قول جو ہے یہ ساری دنیا پر صادق آ چکا ہے، اس وقت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ہیں، اور اس وقت جب قرآن نازل ہوا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَإِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، یقین ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں۔ یہ کون سے توق ہیں؟ یہاں بعض مفسرین مستقبل کی پیشگوئی جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی وہ بھی لیتے ہیں بعض، حالانکہ ایک امر واقعہ کی طرف اشارہ ہے، لا یومنون کی تشریح ہے، وہ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کہ وہ دنیا کے دھندوں میں اس طرح پھنس چکے ہیں اور رسم و رواج کے ایسے پابند ہو چکے ہیں کہ ان کی گردنوں پہ توق پڑ گئے ہیں، اب وہ اس دنیا اور اس دنیا کے رسم و رواج سے الگ ہو کر بھاگ نہیں سکتے۔ فہل الازقان، وہ توق جو ہیں وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور ان کو اٹھا کر پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں، وہم مقمون، اور سر اونچا کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ان کے تکبر کا اظہار، یہ متکبر لوگ ہیں، وہ ایسے توق ہیں جو سر نیچا کر ہی نہیں سکتے، سر اٹھا کے چلتے ہیں، اور وہی سر اٹھانا ان کو پابند کیے ہوئے ہے، زنجیروں سے باندھے ہوئے ہے جو دنیا کے معاملات میں جڑی ہوئی ہیں، اور ان زنجیروں کو توڑا کر وہ بھاگ ہی نہیں سکتے۔ اور وجہ تکبر، سب سے بڑی بنیادی وجہ جو ہمیشہ حق کے راستے میں حائل ہوتی ہے، اور تکبر کا ظاہری اظہار یہ سر اونچا کیا ہوا، یہ اس آیت پر جتنا بھی غور کریں اتنا ہی زیادہ یہ دلچسپ اور دلنشین لگتی ہے، اس لحاظ سے کہ اس کی جو تصویر کشی ہے وہ بہت عمدہ ہے، نہایت اعلیٰ تصویر کشی ہے، ہر پہلو ظاہر کر رہی ہے کفار کے رجحان کا اور کیوں وہ ایمان نہیں لاتے۔ بس اس کا فہم لا یومنون کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ یہ لا یومنون کی وجہ کی تفصیل بیان فرما رہی ہے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدن ومن خلفہم سدن فاغشیناہم فہم لا یبصرون، उनकी हालत एक तो तौक वाले इंसान की, तौक पहने हुए एक इंसान की मुशाबे है, दूसरे हमने उनके सामने भी रोकें खड़ी कर दी हैं और उनके पीछे भी रोकें खड़ी कर दी हैं। पीछे की रोकों से मुराद वो आबाओजदाद की सुनी हुई रवायात और कहानियाँ जिन पर वो चलते हैं, वो उनको पीछे से थामे हुए हैं, और आगे की रोकें जो उनके सामने मुखालफतें होनी हैं, मुसीबतें पड़नी हैं, वो रोके हैं जो उनको दीन की तरफ संजीदगी से तवज्जो करने पर आधा ही नहीं होने देती। बस रोकें बज़ाहिर खुदा ने अपनी तरफ मंसूब की हैं, लेकिन उनके अमल के नतीजे में जो रोकें पैदा होनी थीं उनको गोया खुदा ने दीवारें बना दिया और वो उन दीवारों को पार नहीं कर सकते। लेकिन खुदा ने यहाँ उन रोकों का नक्शा फाशैना हम फमलाजरून इस तरह खींचा है, इन रोकों ने जो बज़ाहिर सामने और पीछे हैं लेकिन फिल हकीकत इन्होंने ढांप भी लिया है। अगर वो सहस दीवारों की सूरत में दिखाई जाती तो छलांगें भी तुम्हारी जा सकती हैं, दीवारों को स्केल किया जा सकता है, सीढ़ियाँ लगाई जा सकती हैं, मगर ये वो लोग हैं जिनकी रोकें आगे और पीछे तो हैं वह इनके ऊपर साया किए हुए हैं, ढांप चुकी हैं इनको, कोई रास्ता भी इनका फ़रार का बाकी नहीं रहा। और जो चीज़ साए तले आ जाए, अंधेरों में आ जाए, वो देखने से बेबहरा कर दिया करती है। बस वो रोकें जो इनके नफ्स की पैदावार हैं, वो रोकें इन पर ऐसा छा गई हैं कि ला युबसिरून, कि वो उन रोकों के होते हुए देख ही नहीं सकते, किसी पहलू से भी इनको हक दिखाई नहीं देता। लेकिन दिखाई इसलिए नहीं देता कि खुद रोकें डाली नहीं है। वह सवाब न रहें आम लड़ता हूँ अमलम तुझे, ये नतीजा है, बस इनके लिए बराबर है, हाथों डराए उनको या ना डराए, ला योमिनून, ये बदबخت लोग हैं जिन्होंने ईमान नहीं आना। इन्ना मा तुंजो मैंने तबा जिक्र व खशय रहमान भी है, तू महज उसको डराता है जो मैंने तबा जिक्र, जो ये सलाहियत रखता है कि जब अच्छी बात उसके सामने बयान की जाए या अल्लाह का जिक्र किया जाए जिक्रा, तो वो जिक्रा ये वाला नहीं बल्कि अज़िक्रा, इसके माने भी वही हैं, हर किस्म के जिक्र इसमें शामिल हैं। तू तो महज उनको डरा सकता है कि जो जब कोई नेकी की बात, कोई अच्छी बात सुने, अल्लाह ताला का जिक्र या पुरानी कौमों का जिक्र सुने, तो वो जिक्र की पैरवी करते हैं, उन कौमों की पैरवी नहीं करते जो पहले गुजरे हैं, जिस तरह के पुराने गुजर चुके हैं, वो जिक्र को तवज्जो से सुनते हैं और उससे वो नसीहत पकड़ते हैं। वो खशियर रहमान बिल गैब, और अल रहमान की से गैब में डरते हैं, बस दुनिया का हाजिर उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। वो कुरान दूसरे लोग कुफार के जो हाजिर दीन है उसको नहीं देख सकते, और ये दुनिया से गाफिल हो जाते हैं और हक से गाफिल नहीं होते, और बज़ाहिर जो दिखाई नहीं दे सकता उस पर कामिल यकीन रखते हैं। बशर हो बे मग़फ़िरत वाजिदिन करीम, यहाँ हो की ज़मीर वाहिद में है लेकिन माने किसी कसरत के रखती है। इन्नमा तुंज़िरु मन इत्तबा ज़िक्रा, यहाँ लफ्ज़ हर को तर्जुमे में दाखिल करें तो फिर समझ आएगी। तू तो महज उसको, हर उस शख्स को डराता है जो ये सिफात रखता है। पर जब हर उस शख्स की बात करेंगे तो जवाब यही निकलना चाहिए, बशर हो बे मग़फ़िरत, बस हर ऐसे शख्स को खुशखबरी दे मग़फ़िरत की, वो अजरिन करीम और एक मौज़ज़ अजर की। अब दूसर को एक आया भी इन्ना नानू, अच्छा ये रहेगी। inna nahnu nuhjil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yaqinan hum hi hain jo murdon ko zinda karte hain aur jo kuch wo aage bhejte hain aur apne jo nishanat peeche chhod dete hain unko likh rakhte hain aur har cheez ko humne ek khuli shahra par shumar kar rakha hai. Ab ye wahi shahra hai jiski baatein pehle ho chuki hain aur جو کچھ بھی اس سے وہ اخذ کریں گے محققین ان اثار قدیم اور غور کے بعد وہ ان قوموں کے حالات اس لیے اس سے معلوم کریں گے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے کردار کو اثار کی صورت میں محفوظ کرنے کا نظام جاری فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جاری فرمایا ہوتا تو گل سڑ کے ہڈیاں اور مٹی ہو جاتے, کچھ بھی نہ آنے والوں کو پتہ لگتا کہ وہ کیسے لوگ تھے اور کیا کچھ کرنے والے تھے. بس وہ تمام چیزیں ان کی محفوظ رکھنے کا ایک نظام ہے اور وہ نظام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مبین رستوں پر پھیلا دیا ہے تاکہ وہ جو سفر کے بڑے بڑے رستے ہیں جو آج بھی اسی طرح ہیں ان رستوں پر چلنے والے کبھی غور تو کریں اور ان کے نیچے جو پرانے قوموں کے حالات دفن ہیں ان کو دیکھیں تو وہ معلوم کریں گے کہ یہ کھودنا بیکار نہیں جائے گا, لازماً وہ تمام علامات اس کے اندر مل جائیں گی جو ان کی کہانیاں بیان کریں گی. اور یہ بل ارادہ ہے, یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے. نحنو انما نحنو نحیی الموتا, یہاں پہلے اعلان ہے ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. یہ مردے جو دفن ہیں, یہ قومیں جو دفن ہو گئیں, یہ دو طرح سے زندہ کی جائیں گی. ایک تو مرنے کے بعد ہر شخص زندہ کیا جائے گا, ایک تو یہ اشارہ ہے. دوسرا جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ایک نبی خدا کا ایک بندہ ایک بستی پر سے گزرا جو چھتوں کے بل گری پڑی تھی اور مردہ بستی تھی, اس کے دل میں خیال آیا کہ کیسے زندہ کی جائے گی, تو اس کا جواب جو دیا گیا اس کو یہ آیت بھی اسی طرح اشارہ فرما رہی ہے. انما نحنو نحیی الموتا, وہ مذہبی قومیں جو ایک دفعہ مر جایا کرتی ہیں, ہم ہی ہیں جو ان کو زندہ کیے رکھتے ہیں, ہم ہی ہیں جو آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور ان کی زندگی کا سامان کرتے ہیں. ونکتبو ما قدموا وآثارہم, اور ہم لکھ رکھتے ہیں ان قوموں کا حال جو پہلے کر چکیں یا آئندہ اپنے لوگوں آئندہ آنے والوں کے لیے بھیجا. وکل شین آسینہ فی امام مبین, اور یہ ساری باتیں ہم نے بڑی شاہراہ پر لکھ رکھی ہیں. آثار قدیمہ کے لوگوں محققین کے لیے اس سے بڑی خوشخبری ان کو نہیں دی جا سکتی تھی کہ تم ایک بیکار کام میں مصروف نہیں ہوگے. یہ تمام باتیں ہم نے تمام بڑی بڑی شاہراہوں پہ لکھ رکھی ہیں, لیکن ابھی تک بڑی شاہراہوں پر آثار قدیمہ کے کام نہیں ہوئے. یہ وہ بات ہے جو جب بھی یہ ذکر آتا ہے میں بار بار جماعت کو متوجہ کرتا ہوں کہ بہت سی قومیں ہیں جن کا ذکر مل رہا ہے اور وہ مدفون تو ہیں, اپنی علامتوں اور یقینی آثار کے ساتھ مدفون ہیں, مگر ابھی تک ان کے علاقوں کی کھدائی اور ان سے سبق اخذ کرنے کا کام صحیح معنوں میں شروع نہیں ہوا. احمدی نوجوانوں کو اس طرح توجہ کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی دوسرے مسلمانوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ قرآن کی اس ہدایت کے مطابق وہ اپنا اولین فریضہ ادا کریں. اب دوسرا کچھ ہوگا نا یہاں سے کیا امام مبین
مفرد
ہے
شاہراہ ایک.
امام مبین ایسا رستہ جس پر یہ ساری قومیں دفن ہیں, ایک رستہ ہے مگر وہ ایسا امام کو کہا بھی اس طرح کیا کہا گیا ہے کہ گوئے وہ تمام رستوں کی نمائندگی کرتا ہے تمام قومیں اس عالمی شاہراہ پر مدفون ہیں. اور اگر آپ رستوں کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ قدیم زمانے سے جو رستے مقرر تھے جن پر پرانے زمانے لوگ سفر کیا کرتے تھے ان کی حیثیت تو بدل گئی ہے مگر بنیادی اور جغرافیائی طور پر وہ رستے وہی ہیں. اور اکثر دستور جیسا کہ پہلے تھا اور اب بھی ہے ہمیشہ قومیں رستوں پر آباد ہوا کرتی ہیں یا قومیں جہاں آباد ہوں وہیں سے رستے گزرا کرتے ہیں. دستور ہے ہمیشہ سے کہ رستوں پر ہی آبادیاں ہوتی ہیں. بس اس پہلو سے امام مبین سے اس کا کھلا کھلا ہونا یعنی رستے کا آبادی کے ساتھ جو تعلق ہے یہ مضمون کھلا کھلا ہے. پر ہر رستے پر جو اس لحاظ سے واضح ہے کہ اس پر یقیناً پرانے زمانے کی آبادیاں بستی تھیں ان کو تلاش کرو ان کو کھودو نکالو تو آثار قدیمہ کا مضمون مکمل ہو جائے گا. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ تو ان کے سامنے اس بستی کے رہنے والوں کی مثال پیش کر جب اس میں خدا کے مرسلین آئے. یہ آیت اور وہ آیات جو اس پر اس کے بعد آنے والی ہیں خصوصاً وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلُونَ یہ وہ آیات ہیں جو تشریح طلب ہیں یا جن پر بے حد اختلاف کیا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے. اس سلسلے میں ایک دفعہ لقام آل عرب میں جو مجھ پر سوال ہوا تھا اس میں میں نے تفصیل سے اپنا موقف پیش کیا تھا. میرے نزدیک وہ موقف ان آیات کے شان نزول سے ظاہر ہے. اس لیے اس سارا عرصہ جو میں درس میں کہتا رہا ہوں کہ آیات اپنی شان نزول خود رکھتے ہیں ان کو کیوں نہ پکڑیں. اگر ان کو چھوڑ کر دوسرے معنی نکالیں گے تو ان میں ضرور رکھنا ہوگا. اور جتنے بھی دوسرے معنی اختیار کیے گئے ہیں وہ امکان کے طور پر اختیار کیے گئے ہیں. قرآن مفسرین نے بیان فرمایا حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی حضرت مسلم معود نے بھی. لیکن تعجب کی بات ہے اور حکمت کی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان آیات کی کوئی تشریح پیش نہیں فرمائی. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بلند مقام کی طرف اشارہ ہے. آپ نبی تھے اور خلفاء اور دوسرے علماء نبی نہیں تھے. اس لیے وہ ایسی باتیں امکاناً کر سکتے تھے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر کوئی بات کر دیتے اس نے ہمیشہ کے لیے سند ہو جانا تھا اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس سے ہٹتا. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو نہیں چھیڑا. اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو اگر آپ چھیڑیں تو آپ کو اس میں اتنی مشکلات دکھائی دیں گی کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ترجمہ کریں. یہ دتھا جو میں رکھا ہوا ہے یہ اسی مضمون سے تعلق رکھتا ہے. وقت ملا یا ضرورت ہوئی تو اگلے درس میں اس کو میں بیان کر دوں گا. لیکن اب میں اپنے ہی مقرر کردہ اصول کے تابع محض شان نزول کی پیروی کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ آیات کیا تقاضا کرتی ہیں. کیسی بستی ہو ایک ہو یا کئی ہوں ایک رسول ہو یا کئی رسول ہوں اور ایسا واقعہ کب گزرا ہے. کیا قرآن کریم کی ان آیات کے تسلسل میں اس واقعہ سے پردہ آگے اٹھایا گیا ہے کہ نہیں. یہ وہ مضمون ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے نزدیک قرآن کریم کی یہ آیات آگے پردے اٹھانے والی ہیں اور چونکہ آپس میں وقت دوسری باتیں درمیان میں بیان ہوئی ہیں اس لیے عموماً مفسرین ان کو ان آیات کے ساتھ جوڑ نہیں سکے جو بعد میں آنے والی تھی. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ان کے سامنے مثال پیش کر اصحاب القریت ایک قریا کے رہنے والوں کی، اس کا ایسا معنی کرنا بنیادی طور پر جو تمثیلی نہ ہو بلکہ واقعاتی معنی ہو، اور اس آیت کے مخالف ہوئی درست نہیں ہے. اس ایک بستی کو تین بستیوں میں یا آٹھ یا دس بستیوں میں تبدیل کر دینا جن کے درمیان فاصلہ ہو اور اکٹھے ان کی طرف وہ رسول نہ آئے ہوں، یہ قرآن کریم کی شان نزول کے مطابق نہیں ہے. قرآن کریم کے پیچھے چلیں، اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ کون بزرگ تھے، انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، ان کی عزت تو کریں، کیونکہ انہوں نے دراصل اشارے چھوڑے ہیں کہ مانوی طور پر وہ یہ مراد لے رہے ہیں. اور یہ تسلیم کرنا قطعی ہے کہ وہ خود اپنی رائے سے بھی، اپنی تفسیر سے بھی اس طرح اختلاف کرتے ہیں کہ یہ نہیں تو یہ ہو سکتا ہے. تو جب ان کو یقین ہی نہیں کہ یہ ہوا ہے، خود کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، تو اگر ان کی رائے کو سر دست ایک طرف چھوڑ دیا جائے، اس میں کوئی بے ادبی گستاخی نہیں ہے. اس پہلو سے اب شان نزول والے مضمون کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، پھر دیکھیں یہ آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں. مثلاً اصحاب القریت، ایک قریا کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اذ المرسلون، تمام جمع کی صورت میں جو بھی بھیجے گئے تھے وہ اس ایک دوران، ایک وقت کے دوران آئے ہیں، اور اس ایک بستی کے رہنے والوں کو ہی مخاطب کر رہے تھے. آغاز کس طرح ہوا؟ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب پہلے ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا. فکذبوہما، ان دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. فعززنا بثالث، تو ہم نے ان کی مدد فرمائی ثالث کے ذریعے. عززنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایسا بھیجا جو ان کو عزت بخش رہا تھا. عززنا سے مراد الہی مدد اور نصرت ہے. بس ہم نے ایک تیسرا بھیج کر ان کی مدد فرمائی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے. اس نے بھی وہی باتیں کہیں جو یہ دو کیا کرتے تھے. اس پہلو سے اس کا جو دوسرا معنی اخذ کیا گیا ہے وہ لفظی معنی نہیں ہے، اس واقعہ کی عین تفصیل بیان نہیں کر رہا، بلکہ استنباط ہے. ایسے تین اگر ایک وقت میں ظاہر ہوئے ہیں تو کوئی معنی رکھتے ہیں، کوئی پیغام ہے جو قرآن کریم ان کے ذریعے آئندہ آنے والی نسلوں کو دے رہا ہے. جب اس پیغام کی تشریح سنیں گے تو اس میں بھی اختلاف پیدا ہوں گے، لیکن پھر جب مانوی باتیں کرتے ہیں تو ایک ہی بستی میں ان کا اکٹھا ہونا ضروری نہیں رہتا، لیکن بالعموم اس واقعہ سے مشابہت ضروری رہتی ہو جاتی ہے. جب ہم نے تین کو بھیجا، پھر تیسرے کے ذریعے ان کو تقویت بخشی، میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، کیونکہ جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے اس میں تیسرے نے موسیٰ اور ہارون کو عزت نہیں بخشی بلکہ تقویت عطا کی. وہ عززنا کا معنی تقویت لیا جائے گا، اور وہ تیسرا جو ہے وہ بھی رسول ہوگا، کیونکہ فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم تینوں تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. اس واقعہ میں ایک ابہام پیدا ہوگا خصوصیت کے ساتھ، کہ قرآن کریم انہی آیات کے تسلسل میں بیان کر رہا ہے وہ واقعہ جبکہ موسیٰ اور فرعون کا انکار ہوا اور اس کی قوم کے بڑے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور اس فیصلے کے دوران جب وہ فیصلہ کر رہے تھے اور آخری صورت میں فیصلہ طے نہیں ہوا تھا، انہی میں سے ایک آدمی یسا دوڑتے ہوئے ان کی طرف آیا
اور کہا کہ ایسا نہ کرو، اگر یہ خدا کے رسول ہیں تو تم مارے جاؤ گے اگر ایسا کرو گے، اگر نہیں ہے تو تمہیں کیسے؟ وہ آدمی ہے جو اپنا ایمان چھپا رہا تھا، قرآن کریم یہ فرما رہا ہے. تو جو ایمان چھپا رہا ہو اس کو مرسل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ پس واقعات کے تسلسل میں لفظاً ترجمہ کرنے سے دقتیں پیش آئیں گی، لیکن اگر کچھ آیات بعد کے مضامین کو سامنے رکھ لیں تو تین مرسل ثابت ہو جاتے ہیں جو ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہیں اور جنہوں نے واقعتاً ایک دوسرے کو تقویت دی ہے. اور یہ جو بیچ کا ذکر ہے یہ مرسل کا ذکر نہیں ہے، مرسل ان معنوں میں ہے ایک شخص کو بھیجا گیا جس نے تقویت دی، مگر وہ شخص مرسلین میں سے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اسی کے متعلق وہی ذکر فرمایا گیا کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، بعد میں اس نے نہیں چھپایا، یہ الگ بات ہے. اور اس وقت تک اس کو تیسرا مرسل قرار نہیں دیا جا سکتا، بس وہ تیسرے مرسل کی تلاش کرنی پڑے گی، انہیں آیت میں مل جائے گا. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. موسیٰ فرعون کی قوم نے جب یہ خطاب کیا ہے تو ان تینوں کو کیا ہے، اور اس میں وہ شخص شامل نہیں ہے جو بیچ میں آیا تھا اور اس نے خبر دی تھی کہ ان کو کچھ نہ کہو. اس کو یہ نہیں کہتے وہ الا بشر مثلنا، کیونکہ ویسے بھی وہ شاہی خاندان کا ایک معزز انسان تھا جس کو وہ موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تو ہماری طرح کی. الا بشر مثلنا عام انسان ہو، یا مثلنا جب کہتے ہیں عام انسان مراد ہے، اس کے ساتھ وہ الگ سلوک کرتے تھے جو قرآن کریم سے ثابت ہے. وہ شخص جو بھاگا بھگایا تھا وہ رائل فیملی کا تھا، وہ بحیثیت رائل فیملی کے ہونے کے وہ عامۃ الناس میں شمار نہیں ہوا کرتا تھا. اور جب موسیٰ کو مخاطب کر کے مثلنا کہا جاتا ہے تو وہاں رائل ہونے کی طرف اشارہ نہیں ہے، وہاں انسانیت کے لحاظ سے تم عام انسان جیسے ہم انسان ہیں، وہی وہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو. یہ کہا جا رہا تھا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. وہ رسول جن کو مخاطب کیا جا رہا تھا، جمع کے صیغے میں مخاطب کیا جا رہا تھا، ان کا اقرار تھا، دعویٰ تھا کہ ہم پر رحمان خدا نے کچھ نازل کیا. فرعون کے خاندان کے اس شخص کا یہ دعویٰ تھا ہی نہیں، اس لیے اس کو شامل نہیں کیا جا سکتا. وہ یہ کہتے تھے کہ تم تینوں جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ رحمان خدا نے ہم پر کچھ نازل کیا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ان انتم الا تکذبون، تم تینوں جمع کثیر ہے، انتما نہیں ہے، تم تینوں جھوٹے. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. اب بات کتنی کھل گئی ہے، اسی زمانے کی باتیں ہیں، ایک ہی زمانے کے لوگ زندہ تھے جب یہ تینوں رسول زندہ ہونے ثابت ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کا ان کو مددگار ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمارا رب گواہ ہے، جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر سوائے کھلا کھلا پیغام دینے کے کچھ بھی فرض نہیں ہے، بس ہم اپنا پیغام دیں گے، تم مانو یا نہ مانو، تمہاری عاقبت بتا دے گی کہ کون سچا ہے، اور ہماری عاقبت بتا دے گی کہ ہم کیسے ہیں. قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا ہم تو تم سے بدشگول لیتے ہیں. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اب یہ اس فرعون کے زمانے میں ہونے والے واقعے کی طرف کیسے اشارہ ہو سکتا ہے جو اس کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے
ان کی طرف یہ اشارہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس کو مخاطب کر کے شیخ انسان کو کبھی بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم تم سے شگون لیتے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ دیتے کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، اس کے متعلق کسی بد ارادے کا کوئی ذکر قرآن کریم میں یا تاریخ میں نہیں ملتا کہ اہل فرعون، اہل فرعون کے اہل نے یا اس کے سرداروں نے اس کو دھمکی دی ہو. وہاں تو فرعون کی بیوی بھی پل رہی تھی، ایسے تعصبات تھے محلات میں کہ باوجود اس کے کہ فرعون جانتا تھا کہ اپنے لے پالک کی مرید نہیں ہے، وہ اس کو سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ شاہی خاندان کی کچھ روایات تھیں اور تعصبات تھے، ان کی وجہ سے وہ آپس میں رکھا نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اپنا اکٹھ پورا قائم رکھا کرتے تھے. تو یہ تنتہو لنرجو منکم کے مخاطب یہی انبیاء ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے. لَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تمہیں ہماری طرف سے بہت دردناک عذاب چھوئے گا یا پہنچے گا. انہوں نے جواباً کہا، قالوا طائرکم معکم، تمہارا شگون تو تمہاری گردنوں میں لٹکا ہوا ہے. این ذکر، تم اگر تم ایسے لوگ ہو جو نصیحت پکڑنے والے ہو، باتیں سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہو، تو دیکھو گے کہ تمہارا اپنا شگون تمہاری گردنوں میں لٹکا ہوا ہے، تمہارے ساتھ ہے. یعنی تمہارے پر جو بھی نحوست نازل ہو گئی، اس نحوست کے حامل تم ہو، اس کا بد انجام ظاہر ہونا ابھی باقی رہ گیا ہے، مگر وہ نحوست تمہارے ساتھ چمٹی ہوں گی. ہماری وجہ سے کوئی عذاب تم پہ نہیں آئے گا، تمہاری اپنی نحوستیں تم پر عذاب بن کر نازل ہونے والی ہیں. لیکن تم ان ذکر، تم اگر تمہیں کچھ عقل ہو، ذرا سی باتیں سوچنے کا مزہ ہو، انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. اچھا جی، باقی انشاءاللہ یہی مضمون، یہی صورت اگلے ہفتے، ٹھیک ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ یہی صورتیں جو شان نزول سے، یہی آیات جو شان نزول سے تعلق رکھتی ہیں، درس کے دوران بیان نہیں ہوئی تھی، لیکن درس کے مان بعد اب ان کا موقع آ گیا ہے. اور